الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر ارواحنا له الفداء وبعض فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد اللهم
صل على محمد وعلى محمد.
ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ انسان سازی کے حوالے سے تھی اور اس میں اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انسان سازی کی پہلی شرط ہدایت ہے، یعنی وہی شخص صحیح معنوں میں انسان بن سکتا ہے کہ جو ہدایت پر ہو. صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ ہدایت کے رستے پر گامزن ہونا ضروری ہے. اس حوالے سے ہدایت کی اہمیت کے بارے میں کچھ گفتگو کی گئی، کچھ مثالیں تاریخ سے دی گئیں کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہتمام کیا ہدایت کا. خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ ہدایت کا اہتمام کیا ہے اور اس کتاب کو کتاب ہدایت کے نام سے یاد کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہدایت کی نشانیوں کے حوالے سے جن نشانیوں کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں سے ایک اہم نشانی خدا پر ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہدایت کی نشانی ہے. السلام علیکم. اسی طریقے سے تلاش اور کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں، ریاکاری نہیں کرتے، خدا کی خاطر جد و جہد کرتے ہیں، ہم خود ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں اپنے رستوں کی طرف. تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح سے ایک اور جو ہدایت کی نشانی ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، توبہ اور انابہ ہے، جس کی بہترین مثال کل ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ حر ابن یزید ریاحی ایک بہترین مثال ہے کہ جو پلٹ آیا، اور یہ بھی ہدایت کی علامت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی. ایک اور نقطہ جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا اور آج اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالنی ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے تمسک ہدایت کی نشانی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، معروف حدیث ہے، شیعہ اور سنی دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اگرچہ کہ اہل سنت میں اس حدیث کو دو طرح سے نقل کیا گیا ہے، ایک میں سنتی کا لفظ آیا ہے لیکن بعض کتابوں میں اطرتی کا لفظ بھی آیا ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین یا ثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، میری اطرت ہیں، چھوڑ کر جا رہا ہوں. کس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. بات ہدایت کی ہو رہی ہے، ہدایت کے مقابلے میں ضلالت ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں اگر ان سے متمسک رہو گے، ان سے وابستہ رہو گے، دین کی نشانیوں کو، دین کی تعلیمات کو ان سے لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزیں، ایسا نہ ہو کہ انسان ایک چیز کو لے لے ایک کو چھوڑ دے. عام طور پر یہ اعتراض دوسروں کی طرف کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، لیکن اگر خود ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اہل بیت سے بھی واقعی تمسک بہت کم پایا جاتا ہے اور قرآن مجید کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ کے رسول، قرآن اور اہل بیت. قرآن کے حوالے سے عرض کروں, معروف آیت ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بات ہدایت کی ہو رہی ہے. سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, بے شک یہ کتاب جو ہے قرآن, یہ ہدایت کرتی ہے بہترین رستے کی طرف. یہ ایک آیت, اور یقیناً ایسا ہی ہے اگر اس کے رستے کو انتخاب کیا جائے. کسی چیز کو کتاب قانون میں لکھ دیا جائے اور اس کتاب کی تعریف کی جائے تو وہ ہدایت نہیں کرتی ہے. کتاب کو اگر بند کر کے رکھا جائے تو وہ ہدایت کا سامان فراہم نہیں کرتی, کتاب کو کھولنے کی ضرورت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اسی طرح سے ہدایت ہی کے حوالے سے جو شروع کی آیات ہیں اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدن للمتقین, ہدایت کا سامان ہے. لہذا بعض آیات جن میں خشک و تر کی بات کی گئی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت کے حوالے سے جو وسائل ہیں وہ سب کچھ اس میں موجود ہیں, کیونکہ اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ اس میں موجود ہے, البتہ بعض علماء کا خیال ہے کہ جو من خوطب بہ ہے یعنی اہل بیت علیہ السلام اور ان کی آخری جو ہستی ہے یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ آ کر اسی قرآن سے تمام مسائل کو حل کریں گے. لیکن ہماری حد تک جو ہے ہدایت کا جو سامان ہے اس کی کلیات اس میں موجود ہیں, ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی ھدن للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ کا پاس رکھتے ہیں, جو اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں. جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس طرح دیکھنا چاہیے جیسے آئمہ معصومین ہی کی روایات سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتیجہ نکالا. فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ خدا کا محضر ہے, یعنی خدا دیکھ رہا ہے, خدا کے حضور میں ہیں ہم سب. ایسی صورت میں انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے. علم یا علم بے ان اللہ یرا, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کی خدمت میں جب جائیں گے تو وہ ہدایت ہے, اور واقعی ہدایت متقین کے لیے, ورنہ انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے, سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن اگر اس کی واقعی ہدایت چاہیے تو ھدن للمتقین. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے عرض کروں, معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, مثل اہل بیتی کا سفینت نوح, آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے. یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت نے فرمایا, من رکب نجا, اگر نجات حاصل کرنی ہے تو اس میں سوار ہونا پڑے گا. بہت سارے لوگ اگر دور سے کھڑے ہو کر اس کشتی کی تعریف کرتے رہیں, جیسا کہ عام طور پر کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں جس چیز کو لیا گیا ہے وہ تعریف ہے کہ یہ کشتی بہت اچھی ہے, بلکہ دوسروں پر ٹاؤنٹنگ بھی کی جاتی ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں سوار ہوتے اس کشتی میں, جبکہ اپنے آپ سے غفلت کی جاتی ہے کہ ہم کہاں سوار ہیں. ہم نے بھی صحیح معنوں میں اہل بیت سے تمسک اختیار نہیں کیا ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں تمسک اختیار کریں تو کبھی خوار اور ذلیل نہ ہوں, بلکہ دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دیں اگر قرآن اور اہل بیت سے صحیح معنوں میں تمسک ہو. لہذا رسول خدا نے فرمایا, جو ان سے تمسک اختیار کرتا ہے یعنی دین کی تعلیمات کو ان سے لیتا ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تین طرح کی مرجعیت اہل بیت کو حاصل ہے. ایک مرجعیت دینی ہے خاص معنوں میں, یعنی دین کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سب اہل بیت سے لینی ہے. مرجعیت اخلاقی ہے, یعنی مجھے اسوہ حسنہ جس کا لینا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے, ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور کے در پر جاؤں. اور اسی طریقے سے مرجعیت سیاسی بھی اہل بیت کو حاصل ہے, یعنی اگر وہ ہمارے درمیان موجود ہوں تو ہمیں ان کی مدد اور نصرت کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کی سرپرستی کا, اجتماعی اور سیاسی سرپرستی کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے سکیں. اور اسی کے لیے احتجاج کرتے ہوئے امیر المومنین سلام اللہ علیہ نظر آتے ہیں, اس حد تک احتجاج کرتے ہیں, اس حد تک لوگوں کو یہ ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ کسی نے پلٹ کے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے, آپ خلافت پر للچائے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں للچایا ہوا نہیں ہوں, میں اپنے حق کو طلب کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ وہ تین مرجعیتیں ہیں جن کو ہمیں اہل بیت کی طرف جن مسائل میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ روایت میں رسول خدا سے روایت ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، بے شک حسین جو ہیں وہ ہدایت کا چراغ ہیں، مصباح الہدا ہیں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حماسہ حسینی میں کہ ہم نے جو ہے کربلا کے واقعے کے دو پہلو ہیں، ایک تاریک اور سیاہ پہلو ہے اور ایک روشن پہلو ہے. انسان جب ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ روشنی کی طرف جاتا ہے، روشنی کا چراغ ہیں، مصباح الہدا سے تعبیر کی گئی ہے. یہ جو مصائب ہیں یہ اس کا تاریک پہلو ہے، ٹریجڈی جو ہے وہ ایک تاریک پہلو ہے، البتہ اسے بھی زندہ رکھنا چاہیے کیونکہ اسی سے انسانی عواطف اور احساسات تحریک ہوتے ہیں اور ہم ان کی شجاعت میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کی مظلومیت کی حمایت کرتے ہیں کہ بالآخر وہ مظلوم واقع ہوئے اور ہم ان کی مظلومیت کی حمایت کرتے ہیں اور ظالموں کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن اسی پر اکتفا نہ کیا جائے. اس حوالے سے مرحوم آیت اللہ فضل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے کہ ہم کیا کریں آپ کی مجالس میں، تو وہ فرمائیں گے کہ 95% اسلام کی بات کرو، 5% میرے مصائب بیان کرو. جبکہ ہمارے ہاں کرائٹیریا کیا ہو گیا ہے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مجلس وہ کامیاب ہے جس میں پٹس مچ جائے. یقیناً ہمیں رونا چاہیے، آئمہ طاہرین نے گریہ کیا ہے اور شدید گریہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور گریہ کا بڑا اجر و ثواب ہے. جیسا کہ میں نے پہلی ہی گفتگو میں، پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گریہ جو ہے اس کی بڑی تاکید آئی ہے. لیکن کبھی اصل واقعے کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اور کبھی اس کے اہداف پیش نظر ہوتے ہیں. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اصل واقعے کو چھپایا جا رہا تھا، لہذا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مظلومیت کا اظہار کیا اور اس واقعے کو زندہ رکھا. سید الساجدین نے 35 سال تک اس واقعے کی مظلومیت کو بیان کیا تاکہ یہ واقعہ اپنی اصل شکل میں زندہ رہے کہ بالآخر ظلم کیا گیا ہے اہل بیت پر. لیکن اگر 1400 سال بعد بھی اسی پر اکتفا کیا جائے تو صحیح بات نہیں ہے، اگرچہ کہ بیان ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت دوست اور دشمن اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم ہوا. لہذا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ٹریجڈی کا جو پہلو ہے، جو تاریک پہلو ہے، ہم نے اسے لے لیا ہے، اور جو روشن پہلو ہے مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہیں، ان کی سیرت کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. ممکن ہے اس میں اور ہمارے دور میں کچھ شباہت پائی جاتی ہو، ممکن ہے کچھ شباہت نہ بھی پائی جاتی ہو، ہم نے کاپی نہیں کرنی ہے. لیکن ان مسلمات کو لینا ہے، اوقلاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کاپی نہیں کرتے، وہ مسلمات کو ڈھونڈتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں مسلم ہیں، کون سی چیزیں مشترک ہیں، ان مشترکات کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ سید الشہداء علیہ السلام کن کن حوالوں سے ہم میں اور ان میں اشتراک پایا جاتا ہے. لہذا خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلکم فیہ اسوہ، یعنی میری زندگی میں، میری جد و جہد میں تمہارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ موجود ہے، میں رول ماڈل ہوں تمہارے لیے. دوسرے آئمہ بھی رول ماڈل ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شرائط کون سی شرائط ہیں. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی طاغوت ہے لیکن امام قیام نہیں کرتے. یہ وہ سیرت کے پہلو ہیں کہ جنہیں ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. اس حوالے سے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اہل بیت کی زندگی، مقاصد کی ہم آہنگی زمانے کی نیرنگی، یہ ایک بہترین کتاب ہے جس میں شہید صدر نے اسی نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مقصد ایک ہی رہا اہل بیت کے پیش نظر، لیکن زمانہ کیونکہ بدلتا گیا تو حکمت عملی بھی بدلتی گئی، لیکن مقصد ایک رہا، ظلم سے مقابلہ کرنا تھا. مختلف شکلوں میں اہل بیت نے ظلم سے مقابلہ کیا ہے، ظلم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن خود ظلم سے مقابلے کی شکلیں بدلتی چلی گئیں. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی مثالیں تاریخ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا حکمت عملی اختیار کی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکمت عملی اختیار کی، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکمت عملی اختیار کی. ان سب کا گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ایک کتاب کے جو کافی حد تک ان مسائل کا احاطہ کیے ہوئے، وہ آئمہ طاہرین کی فکری اور سیاسی زندگی کا جائزہ ہے جسے رسول جعفریان صاحب نے لکھا ہے اور جس کا اردو ترجمہ شہید سعید حیدر زیدی نے کیا ہے. یہ انتہائی اہم کتاب ہے, لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں اب سے 50 سال پہلے ان موضوعات پر گفتگو کی علماء کے درمیان, جس کو ہم کہتے ہیں سیرت موضوعی, یعنی ان موضوعات کو لے کر ان پر اشارہ کیا اور ان پر روشنی ڈالی. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان تمام جو ہدایت کی نشانیاں ہیں انہیں اپنے اندر زندہ کرنا چاہیے. ان میں سے پہلی نشانی جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی, تعلق باللہ اور اللہ کی معرفت, یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جد و جہد کرنا ہے, صرف گھر میں نہیں بیٹھ جانا ہے, کتابیں پڑھنی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں جو کلچر اس وقت رائج ہے خصوصاً محرم الحرام میں, اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں لسننگ کلچر ہے, ایک شخص گفتگو کر رہا ہے باقی سب سن رہے ہیں, جبکہ الحمدللہ رب العالمین خصوصاً گزشتہ 35-40 سالوں میں سیرت سید الشہداء پر بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں, بہترین کتابیں ترجمہ کی گئی ہیں, ان کتب کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے. اسی میں سے ایک کتاب تاریخ عاشورہ ہے, ڈاکٹر ابراہیم آیتی کی کتاب, جس کو شہید مطہری نے بھی پسند کیا ہے. اسی طریقے سے گفتار عاشورہ ہے, جو شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو پر مبنی کتاب ہے, یہ بھی ایک بہترین کتاب ہے. امام حسین اور عاشورہ کتاب ہے, حماسہ حسینی ہے. اسی طرح سے مختلف لکھنے والوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. ہم چاہیں کہ بالکل ہمیں پکی پکائی روٹی مل جائے تو اس سے کام نہیں چلے گا, ہمیں خود بھی کچھ محنت کرنی ہوگی, اور وہ محنت یہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب ہم خود جدوجہد کریں گے اللہ کی خاطر, اپنے امام برحق کو پہچاننے کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا اور وہ ضرور ہمیں ہدایت کرے گا. ایک اور نقطہ جس کی طرف میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا, توبہ اور پلٹنا ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے, نہیں, وہ اپنی طرف رجوع کرتا رہے اور ہر لحظے پلٹتا رہے, اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. لہذا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انسان میں 3 ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں وہ ترقی کر سکتا ہے. ان 3 میں سے ایک صفت جس کی طرف نوے امام نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو واعظ کرے, واعظ من نفسہ, خود اپنے آپ کو چیک کرے, جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی. کوئی باہر سے آ کے نہ کرائے, خود بھی چیک کرے. خود اسی وقت چیک کرے گا کہ جب متوجہ ہوگا, جس کو علماء اخلاق نے یقظہ اور بیداری سے تعبیر کیا ہے یا مراقبے سے تعبیر کیا ہے. لہذا ہمارے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کے, جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے علم اخلاق میں, انہوں نے اپنی کتاب جب لکھی تو اس کا نام رکھا المراقبات, یعنی ہمیں ہوشیار رہنا ہے, اپنی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور علماء اخلاق اس پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ خود سے غافل نہ ہوا جائے. اس وقت کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ خود سے غفلت ہے. انسان دنیا جہان کی معلومات اس کے پاس ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, لیکن جو چیز نہیں ہے وہ خود سے, خود کی معلومات نہیں, خود کی طرف توجہ نہیں ہے. اور یہ جو اللہ نے انبیاء اور آئمہ بھیجے ہیں یہ بیدار کرنے کے لیے ہیں, تو انسان کو خود اپنا واعظ ہونا چاہیے, اپنے آپ کو واعظ کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہ جو اہل بیت سے تمسک ہے اس کے لیے بھی ایک اور چیز کی ضرورت ہے, اور وہ ہے توفیق من اللہ, اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم میرے شامل حال ہو. یہ بہت ہی اہم چیز ہے توفیق. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, لولا ان رآ برہان ربہ, یعنی اگر یہ لطف خدا نہ ہوتا تو انسانی طبیعت جو ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہوت قرار دیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے برہان کا مشاہدہ کرایا اپنے نبی کو. اور صرف یہ نبی تک محدود نہیں ہے, جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا, حر نے اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ نے مشاہدہ کرا دیا اور امام حسین کے کیمپ میں آ گیا, ایک عام انسان تھا. تو جب نبی اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہے تو یقیناً اللہ اپنے برہان کا, اپنی نشانیوں کا نظارہ کرا رہا ہے, جو اس بات کا سبب بن رہی ہے کہ انسان ایک بہت بڑی خطا سے بچ رہا ہے. اسی طرح سے اس کی دسیوں بیسیوں سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں خود ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں کہ ہم جب متوجہ ہوتے ہیں اور متوسل ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے تو بہت سے موقعوں پر جو جس میں انسان کے گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, روزے اور نماز سے مدد لو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کی تعبیر یہی کی گئی ہے کہ روزہ رکھو اور اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے توفیق طلب کرو. تو یہ توفیق بہت ہی اہم چیز ہے. توفیق کے حصول کی کچھ راہیں ہیں, اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ خود دعا کرنا ہے. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا کل من نوى شيئا قدر علیہ, ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر نیت کر لے تو اس کام پر قادر بھی ہو جاتا ہے. یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ توفیق کی ضرورت ہے. اور خود دوسرے حصے میں خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں ولا کل من قدر علی شيئا وفق له, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قدرت حاصل کر لے لیکن اس کو توفیق بھی حاصل ہو جائے. بعض اوقات انسان کے پاس قدرت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمر سعد کے پاس کسی نے اس کی قدرت کو سلب نہیں کیا تھا, سید الشہداء کو بھی پہچانتا تھا, ان کے مقام کو بھی پہچانتا تھا, ٹھیک ہے, حتیٰ پہلے مرحلے پر اس نے تأمل بھی کیا. ابن زیاد کو یہی بھیجا لکھ کر کے بھائی ایسے ایسے تجویز دے رہے ہیں یہ, لیکن اس کے بعد جب اسے اپنی رائے کی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی, جب دنیا جاتی ہوئی نظر آئی تو پھر اس نے اس توفیق سے وہ محروم ہو گیا, بلکہ اپنے لیے خسرت دنیا والآخرہ کا انتخاب کیا. دنیا میں بھی خسارت اور آخرت میں بھی خسارت. تو یہ توفیق بہت اہم چیز ہے, اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے. لہذا روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں. کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم, یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے, ہر لحظے دعا کرنی چاہیے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, اے اللہ مجھے میرے نفس پر نہ چھوڑ دیجیے ایک لحظے کے لیے, یعنی پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرو. کیونکہ یہ جو نفس ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے, جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی ہے ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, مگر یہ کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو. اور اللہ کی رحمت کس چیز سے شامل حال ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے, ایک دعا ہے اور دوسری دوا ہے. دوا بھی ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ خالی دعا میں ہی لگ جائے انسان. دوا کے لیے عزم کی ضرورت ہے. ایک دفعہ میں جب اب سے 20 سال قبل تازہ تازہ دینی تعلیم کے لیے ایران پہنچا تھا تو مشہد مقدس گیا, اور وہاں میں نے دیکھا کہ آیت اللہ بہجت جو ہیں وہ زیارت جامعہ پڑھنے میں مصروف ہیں. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, میں ایک اچھا طالب علم نہیں ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ شما دوا کنید, یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ دعا کریں, خالی دعا سے کام نہیں بنے گا. میں دعا کر دوں گا لیکن خالی دعا کافی نہیں ہے. انسان کے لیے وہی ہے جتنا وہ کرتا ہے. لیس علی الانسان الا ما سعا, ما دعا نہیں آیا. البتہ دعا کی اپنی تاثیر ہے, دعا توفیق کا وسیلہ بنتی ہے, گراؤنڈ کو تیار کرتی ہے, زمین فراہم کرتی ہے, لیکن اس زمین پر بالآخر ہم نے بونا ہے, ہم نے اس پر جو ہے وہ کھیتی لگانی ہے تاکہ اس کے نتائج سامنے آئیں. تو عزیزان محترم, دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے, اور اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر نتائج سامنے آئیں گے. لیکن اگر توفیق شامل حال نہ ہو تو بعض علماء نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ ایک گاڑی ہے, اگر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی ہے جس میں بریک نہیں ہے, خود بھی تباہ ہوتی ہے ایسی گاڑی اور دوسروں کی تباہی کا بھی سبب بنتی ہے. لہذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو رسول خدا کی دعا ہے, اللہم لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا, پلک جھپکنے کے لیے بھی, اتنے لہجے کے لیے بھی کہ کتنی دیر لگتی ہے پلک جھپکنے میں, ہمیں ہمارے حال پر مت چھوڑیے, ورنہ پھر انسان عمر سعد بن جاتا ہے. ورنہ پھر انسان جو ہے جب توفیق سلب ہو جاتی ہے تو عبداللہ ابن عمر بن جاتا ہے کہ سید الشہداء دعوت دے رہے ہیں اور یہ شخص جو ہے وہ گردن کا بوسہ تو لے رہا ہے لیکن ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. عبیداللہ ابن حر جوفی اپنی سواری اور تلوار دینے پر تیار ہے لیکن ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, خود چلنے پر تیار نہیں. امام نے ایسی تلوار اور ایسی سواری کو بھی ٹھکرا دیا. آج ہم بھی اہل بیت کے نام پر جو سواری بناتے ہیں اس کا تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی پر کتنا سید الشہداء کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر سید الشہداء کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس سواری کو دیکھ کر اس سواری کو یاد کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, امام کی یاد آ رہی ہے نا. لیکن اگر اس کے اوپر جو ہے وہ سونے چاندی سے اس کو سجا دیں لیکن سید الشہداء کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ سید الشہداء کا راستہ کیا ہے, تو پھر ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ کب سمجھ میں آئے گا عزیزان محترم؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ لسننگ کلچر کے ساتھ ساتھ ہمیں پڑھنے کے کلچر کو بھی انٹروڈیوس کرانا ہوگا. ہمیں مجالس میں کتابوں کو تبرک کے بجائے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کو تقسیم کر دیں, اس میں کوئی حرج نہیں, یہ خود ایک تبرک ہے اور بہترین تبرک ہے جس سے معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بہرحال توفیق کے لیے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ دوا کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. زہیر کی مثال کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کیونکہ کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ زہیر کو فرزند رسول نے دعوت دی, اس نے دعوت کو قبول کیا, ٹھکرایا نہیں. لیکن ایک شخص بصرہ میں, جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نے مختلف خطوط لکھے ہیں, اس میں سے ایک خط جو ہے بصرہ والوں کے نام لکھا. وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام احنف ابن قیس تھا, اس شخص کو امام کا خط ملا, امام کا خط پڑھا اور امام کے لیے امام کو صبر کی تلقین کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں آؤں گا آپ کے پاس. یہ ہے, یعنی زبانی جمع خرچ کر رہا ہے لیکن امام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں, یعنی دعا کرنے پر تیار نہیں ہے, صرف دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. ایسی دعا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. حتیٰ جان کے بغیر اگر کچھ دعا بھی دی جائے تب بھی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا عبیداللہ ابن حر جعفی کی جو دعا تھی یعنی شمشیر اور گھوڑا, حضرت نے وہ بھی واپس کر دیا, مجھے اس کی ضرورت نہیں. لیکن ادھر سے آپ دیکھیں مثبت مثالیں کتنی زیادہ ہیں کہ حر ابن یزید رہائی دعا بھی کر رہا ہے اپنے لیے اور دعا کرتے ہوئے, دعا کیا کیا ہے؟ اقدام کیا ہے. یہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے حبیب ابن مظاہر جو ہیں, ایک چھوٹا سا خط گیا ہے, سب سے مختصر خط, کوفے والوں کے لیے طولانی خط ہے, بصرے والوں کے لیے اس سے مختصر لیکن بہرحال طولانی خط ہے, لیکن حبیب کے لیے جو خط جا رہا ہے بہت ہی مختصر خط ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. لیکن توفیق جب شامل حال ہو تو انسان فوراً کمر بستہ ہو جاتا ہے, آمادہ ہو جاتا ہے, عزم کر لیتا ہے. اور ایسے ہی اولی العزم لوگوں کی اس وقت کے امام کو بھی ضرورت تھی اور آج کے امام کو بھی ضرورت ہے. آج کے امام کی مظلومیت بھی یہی ہے کہ العجل العجل کی بات کی جاتی ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ آ کر کیا کام کریں گے. جب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیے کہ وہ آ کر اس دنیا میں کیا کام انجام دیں گے, اچھا پھر کیا کیا جائے. ہم تو ان جیسے نہیں بن سکتے, یقیناً نہیں بن سکتے. اس کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. قرآن مجید کا یہ فارمولا ہے, اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم انسان کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتے. لیکن انسان گھر میں بیٹھ جائے, کہے کہ نہیں مجھ میں تو کوئی توانائی نہیں ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہا ہے, بیوی بچوں اور والدین سے دوری اختیار کر رہا ہے دنیا کی خاطر. دنیا کی خاطر جدوجہد میں 12-12 گھنٹے 18-18 گھنٹے کی جاب کر رہا ہے, لیکن جیسے ہی دین کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں آ کے انسان اپنے آپ کو بالکل بے بس ظاہر کرتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھ میں تو توانائی نہیں ہے, سارا کام امام آ کر کریں گے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک اشارہ دیا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پوری دنیا پر عدل اور انصاف کا قیام جو ہے وہ حضرت ولی عصر آ کر انجام دیں گے. لیکن ہمیں جو ہے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ خود انہوں نے کوشش کی. ہمیں بھی اپنے گھروں سے شروع کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا. قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے صاحبان ایمان, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانا امام مہدی کا رستہ ہے. عدالت کے رواج کے لیے جدوجہد کرنا, سب سے پہلے اس کی آرزو کرنا, آیا واقعا ہم آرزو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جس وقت لوگ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوں گے اور ان کے سب کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں گے اور نگاہیں بھی آسمان کی طرف ہوں گی کہ خدایا ہم نے بہت سے تجربات کر کے دیکھ لیے لیکن پوری دنیا پر نظام عادل کے لیے تیرے ولی برحق کی ضرورت. انہیں درد ہوگا, انہیں احساس ہوگا کہ عادل کے نظام کو رائج کرنا چاہیے, صرف دعائے ندبہ پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. یقیناً دعائے ندبہ جو ہے اسی عدل کو یاد دلانے کا ایک وسیلہ ہے, وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے, لیکن اگر اسی پر اکتفا کر لے انسان تو کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو کہا جاتا ہے لقلقہ زبانی, یعنی زبانی جمع خرچ کرنا. کہاں ہے وہ کہ جو آ کر عدل اور انصاف رائج کرے گا؟ میں اپنے گھر میں عدل اور انصاف رائج نہ کر سکوں, اپنے محلے میں عدل و انصاف رائج نہ کر سکوں, اور پھر اپنی استطاعت کو بہت ہی محدود بنا کے پیش کروں کہ بھائی ہم میں تو توانائی ہے نہیں. سورہ انفال کی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, مومنین سے خطاب ہے, تم اپنی قوت کو جمع کرو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے ولی برحق کے ظہور کے حوالے سے آمادگی پیدا کرو. ولو سہمن, سہم کہتے ہیں تیر کو, اگرچہ کہ ایک تیر کے ذریعے آمادہ ہو جاؤ. اور ہمارا کیا حال ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو جس طرح فائرنگ کر کے تیروں کو ضائع کیا جاتا ہے ہوا میں, امام صادق فرما رہے ہیں کہ اپنے تیروں کو محفوظ رکھو ولی برحق کے لیے, ان کی نصرت کے لیے. لیکن ہم ان تیروں کو, ان بلٹس کو کہ جن کی ضرورت پڑے گی, ان کو فائرنگ کے ذریعے ضائع کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں اور دوسروں کے سکون اور آرام میں خلل ڈال رہے ہیں, خلاف عدل ایک کام کر رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کا حق یہ ہے کہ انہیں سکون فراہم ہو. جب ان کی نیند حرام کی جا رہی ہے تو یقیناً ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. انتظار کس کا ہو رہا ہے جو آ کے عدل رائج کرے گا؟ کام کیا کیا جا رہا ہے؟ ظلم. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ عزیزان محترم یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے. معرفت جو ہے شناختی کارڈ والی معرفت کافی نہیں ہے کہ ان کا نام یہ ہے, ان کی والدہ کا نام یہ ہے, وہ اس سن میں پیدا ہوئے اور یہ نشانیاں ہیں, اسی پر اکتفا کر لیا جائے. بلکہ واقعی معنوں میں معرفت کہ وہ آ کر کیا کریں گے اور میں کیا کر سکتا ہوں, اور پھر اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ہم کا صیغہ بھی یاد رکھیے گا, یعنی ایسا نہ ہو کہ بس صرف میں خود, نہیں, ہم یعنی جماعت کی شکل میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی توجہ کی ضرورت ہے عزیزان محترم, اور اس کا تقاضا کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز کے جو توفیق کے شامل حال ہونے کا سبب بنتی ہے وہ ادب ہے. انسان ادب رکھتا ہو اپنے اللہ کی نسبت سے. کس قدر مؤدب ہیں سید الشہداء کہ عرفات کے میدان میں کس طرح خدا سے ہم کلام. اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں, امیر المومنین اذان کا کہتے ہیں مؤذن کو, اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہا جا رہا ہے تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین گریا کر رہے ہیں اس کی کبریائی کو یاد کر کر, اللہ اکبر. یہ ہے وہ ادب. یا اسی طرح سے امام کی نسبت میں ادب کہ جب حر پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب مسئلہ قتل کا آ رہا ہے, ولی خدا کے قتل کی نوبت آ رہی ہے, تو اس قدر مؤدب شخص تھا یہ کہ فوراً پلٹ آیا. لوگ باتیں بناتے رہے لیکن حر فوراً پلٹ آئے. اسی طرح سے ایک اور چیز جس کو شاید ہمارے ہاں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, وہ والدین کی نسبت سے ادب ہے. عزیزان محترم, والدین کا ہماری گردنوں پر بہت بڑا حق ہے. جیسے کہ شہید علامہ عارف حسین حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت اہل بیت اور یہ عزاداری سید الشہداء, یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہماری ماؤں نے دودھ پلا کر یہ چیز عطا کی ہے. اور واقعاً ایسے والدین کہ جو ہمیشہ سید الشہداء کی یاد میں روتے ہیں، جب ان کے بچے بڑے ہوں گے تو وہ یقیناً امام کو یاد کریں گے، امام کے رستے پر چلنے کی کوشش کریں گے. اس میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے. تو ان کا جو ان کے سامنے مؤدب ہونا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور ان کے حقوق و فرائض بہت زیادہ ہیں، مغربی کلچر میں نہیں ہیں. مغربی کلچر میں انہیں اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اولڈ ہاؤس کا کوئی تصور نہیں ہے. حتیٰ احادیث میں آیا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کا گھر میں ہونا ایسا ہے جیسے، اس طرح سے ہے جیسے انبیاء کا گھر میں ہونا، اس قدر اہمیت رکھتا ہے. تو بہرحال یہ وہ ادب ہے کہ یہ توفیق لے کر آتا ہے، یہ چیزیں توفیق کا سبب بنتی ہیں. اور اس کا مشاہدہ ہم عام زندگی میں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے والدین کی نسبت سے مؤدب ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بے تحاشا توفیق عطا فرماتا ہے. وہ بامعرفت حج بھی انجام دیتے ہیں، وہ معرفت کے ساتھ زیارت پر بھی جاتے ہیں، اور ان کی اولادیں، یعنی ایک بالکل ظاہری جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اولادیں ان کا احترام کرتی ہیں. یہ مکافات عمل بھی ہے اور یہ یہیں پر ظاہر ہو جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التوفیق رأس السعادہ، توفیق جو ہے وہ سعادت میں سب سے اوپر کی چیز ہے، یعنی سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے انسان کو خوش بختی اور سعادت کے لیے، وہ توفیق ہے کہ توفیق مجھے حاصل ہو. التوفیق اول النعمہ، توفیق جو ہے وہ پہلی نعمت ہے، یعنی سب سے اہم جو چیز ہے وہ توفیق ہے. اسی طریقے سے اس توفیق کو حاصل کرنے کے حوالے سے ایک اور بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ توفیق حاصل کرنے کا، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب کا خیال رکھنا ہے، یعنی اپنے فرائض کو صحیح معنوں میں انجام دینے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی نسبت سے، ولی خدا کی نسبت سے، اور خود والدین کی نسبت سے، اسی طرح ہمسایوں کی نسبت سے، اور دوسرے انسانوں کی نسبت سے. اسی طریقے سے ایک چیز جس کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، وہ تفکر ہے، جس پر بہت زیادہ تاکید آئی ہے. تفکر، سوچنا ہے. اگر الٹ اپ ہم کوئی کام کریں گے تو آہستہ آہستہ توفیق سلب ہوتی چلی جائے گی. جتنا عمل انجام دیں گے اتنا ہی ہم اس کی جو واقعیت ہے اور حقیقت ہے اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سوچ کر نہیں کر رہے، الٹ اپ ایک کام انجام دے رہے ہیں. ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے ہوئے آئیں. حسین شناسی ایک کتاب ہے جس کا مقدمہ بہت اچھا ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں. خدا ہم سب کو اس کا مقدمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو علیحدہ ایک کتابچے کی شکل میں بھی اب سے 20-25 سال قبل چھاپا گیا، عزاداری ایک تحقیقی جائزہ. اس میں لکھنے والے یہی لکھتے ہیں کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز بیان کیے ہیں کہ کسی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے چلے آئیں. بعض نے کہا ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن وہ جو حقیقت عزاداری ہے، ہم کیوں سید الشہداء کی یاد مناتے ہیں، اگر اس پر سوچ لیں تو پھر ہمیں اس کے ثمرات سے مستفیض ہونے کا موقع ملے گا. جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عاشورہ کی بدولت ہے. دیکھیں، اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ نظر آتا ہے، یہ صرف لقلقہ زبانی نہیں ہے. من تفکر فی اعلی اللہ سبحانہ وفقا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تفکر کرتا ہے اللہ کی نعمتوں میں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان سب میں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ان کا شکرانہ ادا کر سکے، یعنی وہی توفیق. یہ توفیق اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب انسان تفکر کرے گا، سرسری نہیں لے گا. جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید آئی ہے وہی مراقبہ، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہی وہ خوبی تھی جس نے امام حسین علیہ السلام کے قلم سے ایک جملہ لکھوایا جو تاریخ میں ثبت ہو گیا، کسی اور کے لیے نہیں لکھا. فرمایا من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حسین ابن علی کی طرف سے ایک فقیہ اور سمجھدار انسان کے لیے. یہ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا جا رہا ہے. من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، خالی رجل کہہ دیتے، خالی حبیب ابن مظاہر کہہ دیتے، نہیں، یہ وہ فقیہ ہے، یہ وہ سمجھدار انسان ہے کہ جس کا حسین کے ساتھ 50 سالہ گہرا رشتہ ہے اور تعلق ہے. نصف صدی سے زیادہ عرصے تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جد، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے والد اور ان کے بھائی، ان سب سے حبیب ابن مظاہر کا گہرا رشتہ ہے. صرف زبانی رشتہ نہیں ہے بلکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حبیب نے رسول اللہ کا عملی ساتھ دیا. امیر المومنین کے ساتھ تینوں جنگوں میں شرکت کی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. امام حسن کا ساتھ دیا. اور پھر آج ایک انتہائی اہم امتحان کا وقت ہے، حبیب کو کال دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، حبیب فوراً لپک کر امام کی خدمت میں آتے ہیں. اور خود ہی نہیں آتے بلکہ اپنے غلام کو بھی لے کر آتے ہیں، اور اپنے ایک عزیز ترین دوست مسلم ابن اوسجا کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں. بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ مسلم ابن اوسجا کو حبیب نے بازار میں دیکھا کہ وہ خضاب کی تلاش میں تھے. حبیب نے فرمایا کہ تم کس چیز کی تلاش میں ہو؟ مسلم نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، خضاب کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی تلاش میں ہوں. حبیب نے ایک انتہائی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا. حبیب نے کہا کہ آؤ، فرزند زہرا کی نصرت کے لیے چلتے ہیں اور اس داڑھی کو اپنے خون سے خضاب کریں گے. دیکھیں، یہ ہے معرفت کی وہ بلندی جس پر حبیب ابن مظاہر فائز ہیں، اور اسی لیے انہیں فقیہ سے تعبیر کیا گیا ہے. مسلم ابن اوسجا بھی اصحاب رسول میں سے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر بھی اصحاب رسول میں سے ہیں. حضرت نے فرمایا لا تبخل علینا بنفسک، اے حبیب بخل سے کام مت لو اپنے نفس کی نسبت سے ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے اپنے نفس کو، اپنی جان کو فدا کر دو. پھر ایک خوشخبری بھی سنائی، یجازی کا رسول اللہ یوم القیامہ، تمہیں رسول خدا اس کی پاداش اور اجر دلوائیں گے قیامت کے دن. یہ ہے مختصر سا خط. اس خط کے ملتے ہی حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ چھپتے چھپاتے بالآخر امام کی خدمت میں پہنچ گئے. اور سب سے پہلے مسلم جو ہیں، مسلم ابن اوسجا، وہ لڑنے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے. عاشور کے دن سب سے پہلے جس شخصیت کو، حور کے بعد جو شخصیت گئی ہے وہ مسلم ابن اوسجا کی شخصیت ہے. مسلم لڑنے کے لیے میدان میں گئے. میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ انتہائی قیمتی بات ہے، اور اسے میں نہیں چاہتا کہ صرف مصائب کی نظر ہو جائے. جب مسلم زخموں سے چور ہو کے، مسلم ابن اوسجا زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے، انتہائی قیمتی جملہ، سید الشہداء مسلم کے بدن کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ اب مسلم کی جان جو ہے وہ نکل رہی ہے، روح پرواز کرنے والی ہے. تاریخ میں آیا ہے کہ سید الشہداء نے پہنچ کر جس آیت کی تلاوت فرمائی، جس کی کثرت کے ساتھ اس دن تلاوت کی ہے، وہ یہی آیت ہے جس کو میں نے آج گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. مومنین میں سے کچھ ایسے مرد بھی ہیں کہ جو اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں. ان میں سے بعض کو موت آ چکی ہے اور بعض اسی موت کے منتظر ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیں کہ بعض اسی حیات کے منتظر ہیں. دراصل یہ حیات ہے، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے جس کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. امیر المومنین بھی بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے. لہٰذا جب ضربت لگی تو حضرت نے کیا فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اسی طریقے سے دوسرے اصحاب میں سے بھی بعض کے حوالے سے یہ جملہ ملتا ہے کہ کربلا میں فز تو و رب الکعبہ کی صدا بلند ہوئی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سید الشہداء نے بھی مسلم کے سرانے پہنچ کر اسی آیت کی تلاوت کی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ تو سید الشہداء نے انجام دیا، لیکن تاریخ نے ایک اور چیز ثبت کی ہے. تاریخ میں آیا ہے کہ مسلم سے حبیب بھی مسلم کے جنازے پر پہنچے، حبیب بھی مسلم کے پاس پہنچے کہ اب جان روح پرواز کرنے والی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب کیونکہ دوست تھے فوراً پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی وصیت ہے. تو ایک عجیب منظر ہے جس کی منظر کشی کی ہے. تاریخ میں آیا ہے کہ مسلم نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے سید الشہداء کی طرف دیکھا کہ میری وصیت جو ہے وہ یہ ہے، یعنی سید الشہداء کی فکر کرنا، سید الشہداء کا خیال رکھنا، امام وقت کا، اپنے مولا کا خیال رکھنا. اور اس کے بعد مسلم کی روح پرواز کر گئی، اور ان کے بعد حبیب ابن مظاہر لڑنے کے لیے گئے، اور اسی طریقے سے حبیب ابن مظاہر بھی اپنی جان جو ہے وہ اپنے مولا پر نثار کر چکے. عزیزان محترم، حبیب وہ شخصیت ہیں کہ جب آئے ہیں کوفے سے تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت زینب صبح سے ایک منظر دیکھ کے بہت پریشان ہو رہی تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر سعد کے لشکر میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، اور جو ذکر ہوا ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے۔ یہ لشکر جو روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، لہجے بے لہجے اضافہ ہو رہا تھا، زہرا کی بیٹی پریشان ہو رہی تھیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ ایسے میں جس شخص کے آنے سے بڑی ڈھارس ملی ہے زینب کبریٰ کو، وہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا ہیں۔ اور صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ زینب کبریٰ نے حبیب کو سلام بھجوایا۔ یہ سلام جیسے ہی حبیب نے سنا تو تاریخ میں آیا ہے کہ حبیب نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پر ڈالی، اپنے چہرے پر مٹی ڈالی کہ میں اس لائق کہاں کہ زہرا کی بیٹی، علی کی بیٹی مجھے سلام پہنچائے۔ اور جب شب عاشور کی بات ہے کہ تاریخ نے نقل کیا ہے، نافع بن ہلال، ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ مجھے حبیب نے لیا اور دوسرے اصحاب کو لے کے زینب کے خیمے کے پاس جا کر حبیب نے ایک عجیب کام کیا۔ حبیب نے کہا کہ حضرت زینب سے خطاب ہو کر کہ اے بی بی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم سید الشہداء کا دفاع کریں گے۔ آج جب حبیب اور مسلم نہ رہے تو کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ ان پر کیا گزری ہوگی، ان پر کتنا سخت ہوگا یہ لہجہ کہ جب ان کے بھائی کے دو عزیز اور مخلص مدافع اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہاں یقیناً ایسا ہی تھا کہ جب یہ دو چلے گئے تو سید الشہداء جب آخر میں تنہا رہ گئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے اپنے اصحاب اور اپنے اہل بیت کے جنازوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، حل من ناصر ینصرنا، ان سے خطاب ہو کے فرمایا، اور پوری رہتی دنیا تک سے خطاب ہو کے فرمایا، حل من ناصر ینصرنا۔ اور ایسے لہجے میں سید الشہداء ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے اور بار بار گریہ کرتے تھے، اپنے اصحاب کو یاد کر کے بار بار گریہ کرتے تھے، اور زینب کبریٰ بھی گریہ فرماتی تھیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔